السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ، آپ کا ٹائم نہ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں بہت برکت دے اور آپ کے علم کا شوق اور زیادہ کرے. آمین. جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو قوموں کا جو عروج اور زوال ہے وہ خود قوموں ہی پر ڈیپینڈ ہے. یعنی جب ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا کرتا ہے، جب ان کے اندر محنت کش لوگ ہوتے ہیں، جفا کش لوگ ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھے کاموں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتی ہے جب کوئی قومیں اور اسپیشلی اس کے نوجوان، تو وہ قوم بہت جلد ترقی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے بڑھاتا ہے. جیسے کہ ہم قرآن ہی میں پڑھتے آئے ہیں کہ لا یغیروا ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہیں بدل دیتی. یعنی انسان کو خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایسے اعمال پیش کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رحم ہماری طرف ہو اور ہم پر اس کا فضل ہو، تاکہ وہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. تو حکومتیں دینا، عزت دینا، یہ سب کچھ اختیار میں کس کے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروائے، اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرے نیک کام کر کے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ کے. جی، جب تک ہم خود اپنے حالت کو بدلنا نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے پیسے انعامات نہیں عطا کرتا رہتا. صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ نے کتنی محنت، کتنی جدوجہد، کتنی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی 23 سالہ نبیوی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور کوشش میں گزری. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ قومیں عروج پاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے اور دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو انعامات سے نوازے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی کی بات آگے آ رہی ہے آیت نمبر 27 میں، جو آج کی ہماری آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تولج تو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولج اور تو داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج تو نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے ہماری زبان سے، ہماری زبانیں عاجز اور قاصر ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسی کبریائی، ویسی اس کی تعریف اور ویسا اس کا ذکر کریں جیسے کہ اس کا حق ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہم کو سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی تو ویسے ہی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتا ہے. یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. ہم بندوں کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، سبحان اللہ. اور دیکھیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہر بار ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں. رسول اکرم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی اس طرح سے بیان کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں پر زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو منتظم ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی، تو ہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان میں موجود ہر چیز کا، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تیرے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان میں ہے۔ سبحان اللہ، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ اور تیری ملاقات حق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ اور جنت حق ہے اور آگ حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ اور انبیاء حق ہیں، وَمُحَمَّدٌ حَقُّ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وَالسَّاعَةُ حَقُّ اور قیامت حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وعلیک انبت وبک خاصمت وعلیک حاکمت فاغفر لی، اے اللہ تیرے ہی لیے میں تابع ہوا اور تجھی پر میں نے توکل کیا، تجھی پر میں ایمان لایا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں نے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تیری ہی طرف فیصلہ لے کر آیا، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ما قدمت وما اخرت، جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو میں نے ظاہر عام طور پر کیا سب کے سامنے۔ انت المقدم وانت المؤخر، سبحان اللہ، تو ہی آگے کرنے والا ہے نیکی میں اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اس سے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت الہ لا الہ الا انت، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا اور کتنی اچھی تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ ہم نے کبھی دعاؤں پر غور کیا؟ ہم جب سجدے میں جاتے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس رب، فرشتوں اور روح جبریل کا رب۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالی کی تعریف ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم نے ہم کو ایک دعا میں یہ سکھایا ہے جو سجدے کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا ضرور یاد کریں آپ، اور سجدے میں اس کو ضرور یہ دعا کرا کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق بیان ہی نہیں کر سکتے، جو حق ادا نہیں کر سکتے، کہ اے اللہ انی اعوذ برضاک، میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے، میں نہیں کر سکتی تیری تعریف، پوری تعریف تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اللہ سبحانہ کی واقعی میں کبریائی ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی تعریف کے لائق ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے آئے ہیں نا کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائے، انک بن جائے، اور تمام درخت قلم بن جائے، پین بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سوچے ہمارا رب وہ کیسا ہوگا، کیسے ہمیں اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے کہ بے اختیار دل چاہتے کہ جھک پڑیں سجدے میں اور سجدے سے سر نہ اٹھائیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ سجدے میں گر کر ہی ہم، یعنی اپنا ماتھا اپنی ناک اس کے سامنے رگڑ کر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ، سوچے کہ وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے لے آتا ہے، کتنا بڑا کمال ہے یہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بس کن کہتا ہے اور سبحان اللہ وہ ہو جاتا ہے۔ سوچے اس رب کی کبریائی ہمیں کس طرح سے بیان کرنی چاہیے، کیا اس رب کی نافرمانی ہم کر سکتے ہیں بھلا، جو آسمانوں کو حکم دیتا ہے اور پورا آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، جو آسمانوں کو حکم دیتا ہے، کن کہتا ہے اور سارے اندھیرے چھٹتے چلے جاتے ہیں، پاؤ پھٹتی ہے اور پھر اجالا نکل آتا ہے اور سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی غور کیا ہم نے، کبھی سوچا ہم نے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات سے نکالنے والا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان اللہ, کیسے یعنی ایک دیکھیں جب انسان بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا, بے جان سے جان نکال لیتا ہے, یعنی پریگنینسی کے ایک سال پہلے سوچے کہ کچھ ہوتا ہے, پھر وہ نطفہ مادر رحم میں پڑتا ہے, اور پھر ایک وجود اللہ تعالیٰ نیا وہاں پیدا کرتا ہے, تخلیق کرتا ہے. سبحان اللہ, پھر مٹی بے جان ہوتی ہے لیکن اس پر جیسے ہی بارش پڑتی ہے کیسے وہ پھبک اٹھتی ہے اور کیسے لہلہاتے ہوئے درخت اس میں نظر آتے ہیں پودے. تو بے جان سے جان کو نکال لیتا ہے سبحان اللہ, زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. اور قیامت کے دن یہی تو وہ خاصیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام مرے ہوئے انسانوں کو بس حکم دے گا اور سب کے سب یکا یک اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. یہ سب جو مٹی میں مل چکی تھی ہڈیاں, یہ گوشت پوست سب جو ختم ہو چکا تھا, کیسے اللہ کے حکم سے یہ اٹھ کھڑے ہوں گے, کیسے ان پر گوشت پوست آ جائے گا ہڈیوں پر. سبحان اللہ, کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. آپ سوچیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. تو اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, جس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں, روشنی, دھوپ, سایہ, سکون, انتشار. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت اور حکمت اور رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے اصل میں. اور وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے, جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے, گٹھلی سے درخت نکلتا ہے, بیج سے کھیتی اور کافر سے مومن. سبحان اللہ, تخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے, جیسے پرندے سے انڈا, درخت سے گٹھلی, پودے سے دانا اور مومن سے کافر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں جب کبھی ہم اللہ تعالی کی صفات پڑھتے ہیں تو دل بے اختیار اندر سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکیں, اس کی تعریف کر سکیں. سبحان اللہ, دیکھیں اسی پرندے سے ہی تو انڈا نکلتا ہے, پھر انڈے سے پرندہ, اسی گٹھلی سے درخت بنتا ہے, اس درخت سے پھر گٹھلی بنتی ہے. کیسے جاندار کو بے جان سے, بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. سبحان اللہ, تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. یعنی ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ کتنی متضاد چیزیں پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ, اس سے ثابت ہے کہ انسان بہت ہی بے بس اور لاچار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق مل جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ ہے. تو اللہ سبحان تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا, کسی پر ظلم کرے گا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ایون کسی نے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا, اس کے سامنے لے آئے گا. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہود اصل میں طنز کرتے تھے نا مسلمانوں پر, کہتے کہ ساری دولت تو ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کفار مکہ بھی اپنی دولت پر, اپنی ثروت پر بہت غرور کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو بیٹے ہیں, اولاد ہیں, اور مال و دولت ہے, سرداری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کا دینا ہے نا, اللہ کا دیا ہوا ہے رزق, جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے ملحد ہو, چاہے نافرمان ہو, فاسق ہو, جس کو چاہے وہ دے, اس کی مرضی ہے, لیکن وہ دے کر آزماتا ہے. سبحان اللہ, تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لیکن ہم کتنی لاپرواہ ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی, کیسے ہمارے لیے دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں بنائی, پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور قدرت کاملہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو کچھ اسپیشلی احکامات دے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون, چاہیے کہ نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست, من دون المومنین مومنوں کے علاوہ. ومن یفل, اور جو وہ کرے گا, ذالکا فلیسا تو وہ نہیں, من اللہ اللہ سے فی شئین کسی چیز میں الا مگر ان تتقو کہ تم بچو منہم ان سے تقاتا بچنا ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے وإلى الله المصير اور طرف اللہ کے انجام ہیں یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے. روانی والا ترجمہ دیکھیں. مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں پر مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی نہ کریں, کافروں سے محبت نہ رکھیں, ان کی ویسی مدد نہ کرے جیسے مسلمانوں کی کر سکتے ہیں, اور مسلمان کسی کام میں کافروں کی مدد نہ لیں جس سے ان کے ایمان پر اثر پڑ سکتا ہو یا ان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے یا ایمان میں پیچھے ہٹنا پڑے. تو ایسی حرکت سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منع فرما رہا ہے, بلکہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی تعلق نہیں, یعنی وہ اللہ سے کٹ گیا, اس کا اللہ کے دین میں کوئی حصہ نہیں, کیونکہ کافروں سے دوستی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے ہیں اصل میں, کیونکہ ایمان تو اللہ سے محبت اور اس کے دوستوں یعنی مومنوں سے محبت اور تعاون کرنے کا نام ہے, اور اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا نام ہے یا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی یعنی مددگار محبت رکھنے والے ہیں. جو شخص مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے یعنی کافروں سے دوستی کرتا ہے دراصل وہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی اولیاء کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں یہ کافر, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں دوست ہیں ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, یعنی جو کافر ہے وہ کبھی بھی ہمارے دلی دوست نہیں ہو سکتے. ہاں ان سے معاملات رکھے جا سکتے ہیں, تعلقات رکھے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا, جگری دوست نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی آپ سے ویسی محبت نہیں کریں گے. آپ ہو سکتا ہے بے لوس ہو کر, کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو ہو سکتا ہے ایمان والے کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے ہیں, یعنی اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ بے لوس ہو کر ان سے دوستی کر لیں لیکن وہ آپ سے بے لوس ہو کر دوستی نہیں کریں گے. تو بعض مفسرین تو اس کے بارے میں اتنی سخت بات کہتے کہ جو لوگ بھی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں وہ اسلام کی جماعت ہی سے نکل گئے, مومنوں کی جماعت ہی سے نکل گئے اور کافروں کی جماعت میں داخل ہو گئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو سورہ مائدہ میں آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم, تم میں سے جو کوئی ان سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ جو کافروں سے دلی دوستی رکھتا ہے سمجھے وہ انہی میں سے ہو گیا. تو ان سے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کے ساتھ میل جول رکھنے, ان سے دوستی رکھنے یا ان سے محبت کرنے سے بچنا چاہیے. ہاں ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں, تعلقات رکھے جا سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ جیسے ڈیلنگ تو ہوگی, یعنی ظاہر سی بات ہے بزنس میں مسلمان اور نان مسلم آمنے سامنے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب اگر آپ ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں مسلمز اور نان مسلمز دونوں ہوں تو اڑوس پڑوس بھی ہو سکتا ہے, تو تعلقات رکھے جائیں گے. یہ سوچ کر تعلقات رکھے جائیں گے کہ ہم اپنے اخلاق سے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے, ہم ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے یا ان کا اسلام کی طرف رجحان رکھنے کی کوشش کریں گے. اور اسی بنا پر مسلم کنٹری میں کسی کافر کو عہدہ دینا بھی, مسلمان جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم کنٹری میں کسی غیر مسلم کو عہدہ نہیں دینا چاہیے, واللہ اعلم, یا ان سے مدد نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر ان کے شر سے بچنا مقصد ہو, یعنی الا ان تتقوا منهم تقاتا, کہ مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح کا بچاؤ مقصد ہو, یعنی اگر تمہیں ان سے جان کا خطرہ ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کچھ ایسی بات کہہ سکتے ہو یا ظاہری طور پر کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جس سے تمہارا بچاؤ ہو جائے. وَيُحَذِّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے, لہٰذا اس کی نافرمانی کر کے اس کی ناراضگی مول نہ لو ورنہ وہ تمہیں اس کی سزا دے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یعنی قیامت کے دن سب کے سب بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, پھر وہ تمہارے اعمال کا حساب کتاب کرے گا, اس کا شمار کرے گا, تمہارا محاسبہ کرے گا اور تمہیں جزا اور سزا سے نوازے گا. لہٰذا ایسے برے کام کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہاری آخرت خراب ہو سکتی ہو یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہو, بلکہ تم ایسے عمل کرو جن سے تمہیں آخرت میں اجر و ثواب ملے اور اللہ کی رضامندی بھی ملے. تو آپ ان سے معاملات رکھ سکتے ہیں یعنی ڈیلنگ ہو سکتی ہے ان سے، بزنس ہو سکتا ہے ان سے، لیکن رشتہ داریاں اور دلی محبت یا دلی دوستی نہیں ہو سکتی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو آج کیا حال ہے. آج ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس قدر ان کو دلی دوست بنا لیتے ہیں کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا دین اور ایمان بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، والدین کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. میں پچھلی دفعہ بھی میں انڈیا سے آئی ہوں تو ایک کسی شہر میں بڑا پروگرام تھا ہمارا، یہی ارتداد کے تعلق سے ہی. تو وہاں دو لوگوں نے گواہی دی کہ ان کے قریب، ایک تو ان کے محلے کے ایک ان کے رشتہ داروں میں کہ بیٹی نے اتنا مجبور کر دیا، یعنی بیٹی پڑھتی تھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں، وہاں نان مسلم لڑکے سے دوستی ہوئی، اور اب والدین خود بیٹا اپنی بیٹی کی شادی کر کے دے رہے ہیں اس نان مسلم سے. یعنی ان کے سامنے ہی، والدین کے سامنے، مسلمان والدین کے سامنے، مسلمان والدین کی بیٹی نے نان مسلم شخص کے ساتھ شادی کی. اور جیسے وہ ہوتی ہے ان کی شادی کی آگ کے گرد پھیرے لگانا، وہ سب کچھ ہوا. اب آپ بتائیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے کتنے بھی وہ تمہیں اچھے لگیں، جو مشرک ہیں کافر ہیں، بظاہر کتنے بھی اچھے لگیں، کتنے بھی خوبصورت ہو، کتنے بھی مالدار ہو، لیکن اس سے بہتر ایک مومن لونڈی، یعنی ایک کام، یعنی لڑکی جو سلیو گرل ہے، وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جو ایمان والی ہو، یا مومن غلام بہتر ہو سکتا ہے چاہے وہ نان مسلم کتنا بھی امیر ہو، مالدار ہو. لیکن آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل پر، ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ان کے والدین کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں نا. دوستی میں اس قدر ہمارے بچے آگے چلے جاتے ہیں ان سے، اور والدین کہتے ہیں ہمارے بچوں کی تو دوستی فلاں فلاں سے ہے، نان مسلم سے ہے. یہ تو دیکھیے آپ کہ ان کی دوستی کہیں دلی دوستی میں تو نہیں بدل گئی. اور وہ انہیں کیسے بیوقوف اور نادان والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو آگ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ بغیر فکر کے بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو. یعنی یہ والدین کی محبت ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ آگ کی طرف بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ یہ دشمنی ہوگی. یہ تو بہرحال بہت لمحے فکریہ ہے آج ہمارے لیے، اور کثرت سے یہ ہر شہر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس شر اور فتنے سے بچائے. لیکن اس میں کہتی ہوں کہ والدین کا آدھے سے زیادہ قصور ہے. والدین ایسی جگہ بھیجتے ہی کیوں ہیں اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو جہاں ان کے ایمان کو خطرہ ہو؟ اور اسی لیے ہم نے ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز اور ایسے اسکولس کھولنے چاہیے جہاں پر صرف مسلمان ہوں یا پھر اونلی گرلز ہوں. لیکن جب ایسا کام کرو تو کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا ہے. جیسے اب تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے جب میرا انڈیا بار بار جانا آنا ہو اس دفعہ، اور اس اتفاق کی بات ہے کہ ہر بار فتنہ ارتداد پر ہی لیکچرز ہوتے رہے، کیونکہ ایک ڈیڑھ سال سے بہت سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ساتھ چار چار لڑکیاں غیر مسلموں سے، یعنی بیک وقت میں چار لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ایک ہی شہر کی، تو اتنا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور سب نے کہا کہ کیا کریں کیا کریں. ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلو، جہاں سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے وہاں سے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کالجز بھی ہم کھولنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس میں. اور آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ظاہر سے بتائیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی جلدی تو کوئی چیز آپ کو مل نہیں سکتی. تو کم از کم ہم نے چھوٹے طور پہ، چھوٹے پیمانے پر یہ شروع کیا کہ کم از کم جو ٹیوشن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ٹیوشن سارے غیر مسلم محلوں میں ہیں اور زیادہ تر غیر مسلم ٹیچرز ہیں، اور گرلز اور بوائز ساتھ میں بیٹھتے ہیں، ہر جگہ ٹیوشن کا یہی ماحول ہے، اور اسی کی وجہ سے بگاڑ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہم نے یہ شروع کیا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم ٹیوشن سینٹر کھول لیتے ہیں ایک صرف گرلز کے لیے. اور ہم نے اس کو یعنی بالکل بھی پروفٹ کے لیے نہیں کھولا، بلکہ اپنے پاس کے پیسے لگا کر ہم نے وہ ٹیوشن سینٹر کھولا کہ صرف لڑکیاں یہاں پڑھیں گی تو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رہیں گی، اور مسلمان محلے میں کھولا. لیکن یقین جانیے کہ پانچ لڑکیوں کے علاوہ کسی نے اپنی بیٹیوں کو اس میں نہیں ڈالا. سب اپنی بیٹیوں کو اسی غیر مسلم محلے میں، دور دراز کے علاقے میں، غیر مسلم ٹیچرز کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پڑھنے بھیج رہے ہیں. اب بتائیے، یعنی کتنی بے حسی ہے نا ہماری، کہ کوئی اگر اچھائی کے لیے اچھا کام کرے تو اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی پہلے سے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ مسلمان محلوں میں یا مسلمان ٹیچرز پڑھائیں گے تو اچھا نہیں پڑھائیں گے، ہمارے بچے غیر مسلموں کے پاس ہی پڑھیں تو اچھا ہو سکتا ہے. کیا اچھا پرسنٹیج لا لینا اور نیٹ میں اچھے مارکس لا کر ایم بی بی ایس یا بی ایچ ایم ایس یا بی یو ایم ایس میں داخلہ مل جانا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ آپ کے بچوں کو ان کے ایمان بچانے کے لیے آپ کو فکر کرنا، اس بات کی زیادہ فکر کرنا چاہیے. آپ بتائیے کس کو چوز کریں گے. لیکن آج مسلمان والدین نیٹ میں زیادہ نمبر لانے کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں بنسبت ایمان کی. میں تو کہتی ہوں کہ یہ بچوں کا قصور نہیں ہے اس میں، اگر بچے جا رہے ہیں اس طرف، یہ والدین کا قصور ہے اصل میں. لیکن ایمان کی فکر کسی کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وارننگ دی کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان کو بچاؤ. اور یہ جو آیت آئی تھی نا کہ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتَ، یعنی اگر تم ان سے تعلقات رکھنا تمہارے لیے ناگزیر ہو جائے، یعنی مجبوری ہے کہ تم ان سے تعلقات رکھو. تو مجاہد رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ساتھ نہ دو. تقیہ یہ نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں اور زبان سے وہ بات کہوں جو میرے دل میں نہیں، یہ تو منافقت ہے. بلکہ مجھے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو کچھ کر سکوں کروں. اور رسول اللہ کا ارشاد ہے تو میں سے جو کوئی کچھ برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل یعنی ختم کر دے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے نفرت رکھے. لہٰذا مومن جب کافروں اور برے لوگوں کے گھر میں جائے تو کمزور ہونے کی وجہ سے اس پر ہاتھ سے یعنی روکنا ضروری ہے اس برائی کو. اگر ہاتھ سے نہ روک سکتے زبان سے منع کرے اور پھر دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، یعنی زبان سے وہ بات نہیں کہے گا جو اس کے دل میں نہیں. یا تو وہ اپنا دین ظاہر کرے گا یا چھپائے گا، لیکن کسی بھی حال میں ان کے مذہب کی تائید نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا. یعنی جو غیر مسلم جس بات کی یعنی جس کی پوجا کرتے ہیں، جیسے آج کل ایک اور بھی نیا ایک فیشن نکلا ہے سمجھیں، وحدت ادیان کے نام سے، سنا ہے آپ نے؟ ویسے کئی سالوں سے ہے لیکن اس کو سوشل میڈیا نے پروموٹ بہت زیادہ کیا ہے. وحدت ادیان مطلب سارے دین ایک ہی جیسے ہیں، چاہے تم کرسچن ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، نان مسلم ہو، کچھ بھی ہو، تم سب ایک ہی بھگوان، ایک ہی اوپر والے ایشور، مہاتما، اللہ، گاڈ، سب اسی کو مانتے ہیں. یہ سوچ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے مذاہب ایک طرف اور دین اسلام ایک طرف. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا. علامہ آلوسی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی اس آیت کی صحیح بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم میں تم اتنا جھک نہ جاؤ کہ مومنوں کو پیچھے چھوڑ دو. بعض اوقات کچھ غیر مسلموں کے لوگ اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، یہ اتنا ان کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو ان سے موالات نہیں ہونی چاہیے، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شہر، ایک ہی کنٹری میں، تو اس صورت میں ان سے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں اور انہیں ڈیلنگ ہو سکتی ہے، بزنس ڈیلنگ یا صرف ایسے ہی تعلق برائے تعلق، لیکن دلی تعلق نہیں ہوگا ان سے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. قل تو کہ ان اگر تخفو تم خفیہ رکھو ما فی صدورکم جو سینوں میں ہے تمہارے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر یہاں پر دوبارہ سے وہی بات آ گئی کہ واللہ علی کل شیء قدیر. آپ دیکھ لیں بار بار یہ جو لفظ آتے ہیں، یہ سینٹنس آتا ہے، یہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان مزید بڑھاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پر ہمارا توکل، ہمارا ٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے الحمدللہ، اور ہم کمزور سہارے نہیں ڈھونڈتے. پھر ہم سب سے بڑا جو سہارا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا، اسی کو تلاش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تم بچو آخرت کی جزا اور سزا سے، یا ایسے برے کاموں سے جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بن سکتے ہو. لہذا اللہ سے ڈرو اور ایسے کام کرنے سے بچو. وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ایون جو کچھ تمہارے دلوں میں ہو اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اس کی قدرت بھی کامل ہے اور وہ سزا دینے اور لوگوں کو پکڑنے میں بھی کامل ہے. یہاں پر اشارہ ہے کہ دلوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد رکھنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں بندے گناہوں سے بچ سکتے ہیں یا ان کو شرم آ سکتی ہے کہ ان کا مالک ان کے دل کے برے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو ہم کو اپنے دل کو ایسی سوچ میں مشغول رکھنا چاہیے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے کہ قرآن کی کوئی آیات ہو یا رسول اللہ کی کسی حدیث پر غور و فکر، یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش کرے جس سے فائدہ ہو، یا اللہ کی کسی مخلوق اور نعمت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کسی کام کے بارے میں سوچنا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں یقیناً اعمال کی جزا اور سزا بھی شامل ہوتی ہے جو قیامت کے دن واقع ہوگی. تو اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا یا سزا ملے گی. تو کوئی بھی خیر کی بات آپ سوچیں، یعنی دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک تو خیر کا عمل کریں، یا کسی محتاج کی حاجت کو دور کرنے کی کوشش کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، یا خیر کی بات کریں. سبحان اللہ، دیکھیں سوچنے کے لیے تو کتنی باتیں ہیں نا، کتنے کام ہیں سوچنے کے لیے اور کرنے کے لیے، یعنی کرنے کو بہت سارے کام ہیں، لیکن ہم ہی پیچھے ہٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں سوچیں، اور یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اور وہ تو زمین و آسمان کی سب چیزیں جانتا ہے، تو تمہارے دل کی بھلا اسے کیوں نہ خبر ہوگی. تو یہاں پر ابن عاشور کہتے ہیں کہ تحدید کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تمہیں ایک الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ وہ بندے کے دل اس کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور اس ایک طرح سے وعید ہے اس میں کہ اگر تم برے خیالات رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پر بھی سزا دے دے، کیونکہ جو مجرم جب جرم کرتا ہے تو پہلے دل میں ہی خیال آتا ہے نا جرم کا، اور اگر کوئی رک جاتا ہے تو پہلے دل میں ہی خیال آتا ہے کہ میں اس سے رک جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی ہر بات ہمارے دل کی جانتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے. تو اس بات کو ہمیشہ ہمارے اپنے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، لہٰذا ہماری سوچیں بھی پاکیزہ ہوں. سبحان اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے بندوں کے لیے کہ کوئی وہ ایسے برے کام کا ارتکاب نہ کرے، اور ایون اس کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ تمام کی تمام باتوں کو جاننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ قادر ہے کہ تم کو جلد از جلد پکڑ لے یا آخرت میں اس کی سزا دے. یعنی اس کی ہر کام پر نظر ہے، ہمارا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. وہ تو زبردست ہے، عزیز ہے، مقتدر ہے، قادر ہے وہ ہر چیز پر. وہ چاہے تو بر وقت بھی تم کو سزا دے سکتا ہے اسی وقت، لیکن اگر وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہو کہ تم توبہ کر لو، یا ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اور مزید سرکشی تو نہیں کرو گے. تو انسان کو سوچتے رہنا چاہیے. تو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اور ابن سعدی کہتے ہیں کہ یہی دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم، یعنی تطہیر قلب ہمارے لیے مقصود ہو، یعنی ہمارا قلب بھی پاکیزہ ہو، ہمارے دلوں کی جو سوچ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو، ہمارے دل کے جو خیالات ہیں وہ بھی خوبصورت اور بہترین اور پاکیزہ ہوں، ہر قسم کے شرک اور آلودگیوں سے پاک ہوں ہمارے دل کے خیالات بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے. اور کیا بھلا یہ بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے برے خیالات کو جان رہا ہے؟ تو ہم کیسے شرمندہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم کو اپنے دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اصل میں. یعنی ایسے خیالات اور ایسی سوچ اپنے دل میں پیدا کریں، یا اپنے دل کو ایسے خیالات میں مشغول رکھیں جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. سبحان اللہ. اور یہ ایسے علم کے بارے میں سوچیں جو آپ کو فائدہ دے، یا ایسی سوچ ایسی فکر اپنے اندر پیدا کرے جس میں آپ مخلوق کا کوئی فائدہ کر سکتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی سوچ اپنے دل میں لائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. تو آج کی آیتیں بھی بہت ہی اہم تھی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کاملہ کے لحاظ سے، جو ہمیں بالکل ایسا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جو ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہر خیر اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے عمل کی توفیق مانگے جو خیر والا ہو، کیونکہ وہ ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا کر. سب کچھ اس کے اختیار میں، وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے خیر سے نوازے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، ایک یہ قابل عمل پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں، یا تو لکھ کر یا بول کر، اور آج کل تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے اختیار میں ہے آج کل. ضروری کہ آپ کسی اخبار میں اپنا آرٹیکل بھیجیں، ایک چھوٹی سی لائن اور جملہ لکھ کر بھی آپ بھیج سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، جو کوئی یہ کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو اس کے اویئرنیس کے بارے میں آپ جگہ جگہ لکھیں، بولیں، اویئرنیس پھیلائیں کہ جو موالات ہے، دلی دوستی صرف مومنوں سے مومنوں کی ہو سکتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے بھلا دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے بھلا بتائیں. تو یہ دوسرا عملی پوائنٹ ہے کہ کافروں سے دلی دوستی نہ رکھی جائے اور جو موالات ہیں وہ صرف مومنوں سے ہو دلی معاملات. تیسرا جو قابل عمل پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کرے، کیونکہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو اخلاص سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں چھوٹا تھوڑا سا صدقہ بھی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے جیسے چھوٹا سا بچھڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا اخلاص ہوگا جو آپ کے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا کر دے گا، یعنی زیادہ اجر ملے گا اس کا. سبحان اللہ، وہ ہمارے قلب کے معاملات کو بھی جانتا ہے، وہ عالم ہے ہمارے دلوں کے حالات کا. تو یہ تین عملی پوائنٹ تھے. اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کیا ہے، کہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ اپنے نفس کی بات ماننا یا خواہشات کے پیچھے بھاگنا کتاب و سنت کو چھوڑ کر، یعنی کل کی اور آج کی آیتیں دونوں کو ملا کر. اور دوسرا جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ دین میں افترا بازی کرنا، یعنی جھوٹے باتیں گھڑ کے اس کو اللہ کا نام دینا، یہ تمام فسادات کی جڑ ہے. یا دین اور عقیدے کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں گھڑ کے کہو، یا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں خود ساختہ عقیدہ رکھنا، خود ساختہ باتیں پھیلانا یا جھوٹی حدیثوں کو پروموٹ کرنا، یہ سب اسی میں آ جائے گا. تو آپ دیکھیں کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بات بغیر کسی تحقیق کے، یہ دلیل کے، یہ بغیر علم کے نہیں کہنی چاہیے، نہ آگے پہنچانی چاہیے. تو عقیدے کے بگاڑ کا سب سے بڑا جو سبب نظر آتا ہے وہ کیا ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی بھی باتیں گھڑ کر یا لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں کو آگے بیان کر دینا بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے. اور تیسرا قابل توجہ پوائنٹ یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تنہا اسی کے ہاتھ میں، تنہا وہی خالق اور مالک ہے رزق دینے میں اپنے بندوں کو. لہذا جب بھی آپ مانگے اللہ تعالی سے مانگے، بندوں سے نہ مانگے. اور رزق صرف مال ہی نہیں ہے، رزق علم بھی ہے، سکون ہے، قناعت ہے، وقت کی برکت ہے، اولاد ہے، یہ سب کچھ رزق میں آتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے. تو صرف مال ہی رزق میں نہیں آتا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ بندے کے مانگنے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے، یعنی اپنا بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت مانگی تھی اللہ تعالی سے کہ جو اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دی تھی، اور سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی نے کو عطا کر دی ویسی بادشاہت. تو آپ کچھ بھی مانگی، بس اللہ سے مانگے. اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں عطا کر رہا ہے تو اس کے لیے صبر اور سکون چاہیے. جیسے کہ بعض اہل کتاب کی باتوں میں سے بات ہم کو ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا 90 سال کے بعد قبول ہوئی تھی، جو انہوں نے اولاد کی دعا مانگی تھی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو کیسی بہترین اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے، اور پھر ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی سبحان اللہ ذریت میں. تو کیسے اللہ تعالیٰ پھر دعا قبول کرتا ہے. لیکن اس کے لیے صبر ضروری ہے اور انتظار ضروری ہے، جلد بازی نہیں. تو سبحان اللہ، ہر آیت آپ دیکھیں کیسے ہمیں کتنی بہترین ہمیں تعلیم و تربیت دیتی ہے، کیسے ہماری ٹریننگ کرتی ہے ہر آیت. اور اسی لیے اللہ تعالی کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالی کی کتاب سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا ہم اس سے قریب ہوں گے، ہمیں ویسے اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب ملتا چلا جائے گا. ہم اللہ تعالی سے بھی قریب ہوں گے، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہم لغویات سے، برے کاموں سے اور بیکار کاموں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں یہ آیت کیسے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہے اور ہمارے نیک اعمال کو بڑھاوا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے بنیں، اور ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر قائم رکھے، اور مرتے دم تک ہم یہ کام کرتے رہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.